میں بینک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. یورپ کے سینٹرل بینک نے اگرچہ کریڈٹ لائن تو کھلی رکھی لیکن انہوں نے قرضے دینے سے انکار کر دیا. یہ ساری صورتحال ہے. اس وقت بھی آخری وقت پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یونان کو اس بحران سے نکالا جا سکے. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے, یونان میں جو پاکستانی مقیم ہیں ان کی صورت کیا ہے, ہم نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. یونان میں پاکستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر محمد سعید محمد, آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یونان میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر سعید خان محمد. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا. ہم اس وقت پروگرام جہاں رنگ کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں. سر یونان میں کافی مسئلہ ہو گیا ہے, اقتصادی مسائل کافی زیادہ ہو گئے ہیں. وہاں پر پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد مقیم ہے اور کہتے ہیں کہ یورپ میں یونان وہ ملک ہے جہاں پاکستانی آبادی کوئی پانچویں نمبر پر ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کی کتنی بڑی کمیونٹی ہے یونان کے اندر.
یہاں پہ تقریباً ابھی اس وقت جو ہے کوئی 35-36 ہزار کے قریب پاکستانی ہیں جو لیگلی ریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ, اور یہ تعداد کو گزشتہ 4-5 سال سے 55-60 ہزار سے سکڑ کے اب یہاں تک پہنچ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ پچھلے 5-6 سال میں جو یورپ کی اقتصادی صورتحال تھی اور پھر خاص طور پہ گریس میں جو ریسیشن تھا پچھلے 5-6 سال کا, اس کی وجہ ہے تقریباً. اور بہت سارے پچھلے 5 سال میں جو ہم نے ہمارے ایمبیسی کے تھرو لوگ گئے ہیں والنٹیرلی اور تھرو دی آئی او ایم پروگرام کے, وہ علیحدہ تقریباً کوئی 14,200 کے قریب لوگ گئے ہیں پچھلے 5 سال میں آئی او ایم کے تھرو. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے جو اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اپنے فیملیز کو پاکستان منتقل کر دیا ہے, اور کافی سارے پاکستانی گریس سے جو ریزیڈنٹ تھے جن کے پاس پاسپورٹ تھے ہو کوڈ ورک ان ادر یورپین کنٹریز, دے ہیو مائگریٹ ٹو ادر ویسٹرن یورپین کنٹریز آلسو. انگلینڈ میں کافی لوگ چلے گئے ہیں, جرمنی چلے گئے ہیں, اور یہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ گریک بھی پچھلے کئی سالوں سے بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں.
تو اب جیسا کہ بینک بھی بند کر دیے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں ان کے سامنے لوگوں کی لمبی قطاریں کھڑی ہیں, لیکن یہ بھی اس پہ بھی پابندی ہے, اور جب تک ریفرنڈم نہیں ہو جاتا اس وقت تک صورت نہیں ہوگی. تو کس طرح کا امپیکٹ ہوا ہے جو اس وقت وہاں پر موجود پاکستانی ہیں؟ کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کیا؟
کسی نے رابطہ ہے سچ تو نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں ظاہری بات ہے ان پہ اس چیز کا اتنا ہی اثر ہوگا جتنے عام گریک لوگوں پہ اثر ہوا ہے. اور ظاہری بار ہے کاروبار ان کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے, یہاں پہ 200-300 شاپس ہیں پاکستانیوں کے گریک کے سینٹرل میں, امونیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہیں, ریسٹورانٹس ہیں کچھ لوگوں کے, پھر بہت سارے پاکستانی کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں یا پھر یہ باغات میں فارمز پہ نرسریز میں کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زیادہ تر پاکستانی کا تعلق گجرات منڈی بہادون کے ایریا سے ہیں جہاں کاشتکاری بہت ہوتی ہے, تو یہ لوگ یہاں پہ بھی آ کے فارمز میں اور نرسریز میں کام کرتے ہیں پھر فیکٹریز میں. لیکن جو تھوڑے بہت زیادہ اسٹیبلش لوگ ہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں, وہ بھی کوئی اتنے بڑے کاروبار نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے جس طرح باقی گریک کو اور گریک لوگوں کو افیکٹ کیا ہے, وہاں پہ پاکستانیوں کو بھی کافی طور پہ افیکٹ کیا ہے. پچھلے آپ کو پتا ہے کہ گریس میں پچھلے 5-6 سال سے ابھی جو انمپلائمنٹ ہے وہ 25 سے لے کے 26% انمپلائمنٹ ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے بھی.
تو لیکن اگر کوئی پاکستانی آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا سفارت خانہ اس سلسلے میں کس طرح کی مدد کر سکتا ہے ان کی؟
اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے کہ جی میرے پاس کچھ کھانے کے پیسے نہیں ہیں کچھ, وہ تو ہم ہیلپ کرتے رہتے ہیں ان کے پاس. یو نو ڈسٹریبیوٹ پاکستانیز آتے رہتے ہیں اف دے وانٹ ٹو گو اپ پاکستان کے لیے. وہ پروگرام تو آلریڈی آپ کو میں نے عرض کیا کہ چل رہا ہے آئی او ایم کے تھرو, جو والنٹیرلی لوگ جانا چاہتے ہیں ایکچولی وہ تو ابھی تک ہو رہا تھا. لیکن اگر ایسے ڈسٹریبیوٹ پاکستانی آ جائے ہمارے پاس, ابھی تک یہ پچھلی ایکچولی کل ہی تو یہ اسٹارٹ ہوا ہے سارا کچھ, تو وی ہیو یٹ ٹو سی دی افیکٹ ایکچولی لانگ ٹرم افیکٹ ہے, اسی میڈیم ٹرم میں پتہ لگے گا. ابھی تو ایسی کنفیوژن سی ہے, انسرٹینٹی ہے, وی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز وٹ ول گوئنگ ٹو ہیپن, بیکاز ابھی الیکشن ریفرینڈم کا انتظار کر رہے ہیں سنڈے کا, اور اس کے بعد ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ایک اب یہ جنرل سوال ہے کہ یونان کی اس وقت جو صورتحال ہے، ویسے تو آپ نے کہا ظاہر ہے غیر یقینی پانا جب تک ریفرنڈم نہیں اس پر ہو جاتا، تو اگر آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں دیتے، قسط واپس نہیں کر سکتے، یورو زون سے نکلنے کی کوئی صورت ہو جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اوور آل؟
ظاہری بات ہے غلط امپیکٹ ہوگا یہاں پہ، اگر یہ یورو زون سے نکل جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے دے ول ہیو ٹو ہیو اندر کرنسی، ڈراکما ہوگا ان کا جو پرانا کرنسی ہے، ہائپر انفلیشن ہوگی، اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ اس سوسائٹی میں جو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پرابلم ہوں گے وہ بھی ہوں گے، یو نو کرمنالٹی بڑھ سکتی ہے، پاکستانیوں کی یہ ہے کہ یہاں کڈ بی ایکیوز آف، کیونکہ یہاں پہ جو وہ ہے ایک رائٹ ایکسٹریمسٹ رائٹسٹ جماعتیں ہیں گولڈن ڈان وغیرہ، ان کو پھر ایک موقع اس طرح ہاتھ آ جاتا ہے کہ وہ زینوفوبک ایلیمنٹ آ جاتا ہے بیچ میں کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے کام کر رہے ہیں اور یو نو ان کی وجہ سے، تو یہ چیزیں ہوں گی اگر یہ ہو گیا ایکچولی۔
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر ڈاکٹر سعید خان محمد ہمارے ساتھ تھے، امبیسیڈر صاحب آپ کا بے حد بے حد شکریہ، آپ سے میری پھر کبھی ضرور بات ہوگی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آئی ایم گریٹفل جی۔ ابھی آپ سن رہے تھے بات چیت امبیسیڈر جو یونان میں پاکستان کے امبیسیڈر ہیں ڈاکٹر محمد سعید محمد، وہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی وہاں جو ہیں ان کو فوری طور پر ایسے کوئی مسائل درپیش تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی آ کے سفارت خانے سے ان سے بات کرنا چاہتا ہے یا مدد چاہتا ہے تو ظاہر ہے سفارت خانہ وہاں موجود ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اپنے تجزیہ کار سے کہ یونان کے اس بحران کا عالمی منڈیوں کے اوپر کیا اثرات دیکھے جا سکتے ہیں اور دیر پا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں عالمی معیشت کے اوپر۔ ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں منظر وسیم صاحب۔ السلام علیکم منظر۔
وعلیکم السلام
منظر صاحب، ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے یونان میں جو پاکستان کے امبیسیڈر ہیں وہ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، امریکی وزیر خزانہ جیک لیو نے بھی یونانی وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ یونان کے اقتصادی بحران کا کوئی دیر پا حل تلاش کریں تاکہ اس کے اثرات عالمی معیشت پر مرتب نہ ہو سکیں۔ کس نوعیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جب ایک ملک میں کوئی ایسے اقتصادی بحران کا شکار ہوتا ہے کوئی ایک ملک، تو عالمی سطح پر اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہوتا ہے؟
جی، یورپین یونین کا ایک یونیک سچویشن ہے اور یہاں پہ کیونکہ سارے ملک اکٹھے ہیں، لیکن کچھ ملکوں کی اکانومی بہت اچھی چلتی ہے اور کچھ کی نہیں چلتی، اور دیکھنے میں آیا کہ موسٹلی جو میڈیٹرینین کنٹریز ہیں یہ ہمیشہ لیگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اکانومیز ہمیشہ کسی نہ کسی ایشو کے ساتھ ہی رہتی ہیں، جس میں کہ گریس شامل ہے، آگے چلتے ہیں تو اٹلی ہے، اسپین آ جاتا ہے، پرتگال آ جاتا ہے۔ اس سچویشن میں یہ ہو گیا کہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو اٹلی فار ایگزامپل، اٹلی اور اسپین کی اپنی بھی اکانومی کوئی بہت اچھی نہیں جا رہی، لیکن انہوں نے بھی جب بیل آؤٹ کیا تھا اس کو گریس کو، یہ سوچ کے کہ شاید پروبیبلی آگے چل کے ان کے لیے حالات بہتر ہو جائیں، تو ان کنٹریز کو جن کی اپنی اکانومی اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے، تو 38 بلین اٹلی نے دے رکھا ہے اور تقریباً 25 بلین جو ہیں یوروز وہ اسپین نے دے رکھے ہیں۔ ساتھ ہی اگر ہم اور کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں کہ فرانس ہے جو کہ 43 بلین کا اس نے قرضہ دے رکھا ہے اور جرمنی نے 68 بلین کا، جرمنی اور فرانس کی اکانومیز بڑی ہیں وہ شاید سسٹین کر پائیں، لیکن اگر ہم اٹلی اور اسپین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اگر پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا ڈیٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، تو یہی افیکٹ پڑے گا اسپین کی اور اٹلی کی اکانومی، لیکن جب اسپین اور اٹلی اور پرتگال کی اکانومیز اگر کرمبل کرتی ہیں تو باقی کے جو بڑے کنٹریز ہیں یورپ کے یہ بھی نہیں اس سے بچ سکیں گے، اور اگر پورے یورپ کی اکانومی سفر کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا ان کنٹریز کے ساتھ جو ان یورپین کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، جس طرح کل ہی دیکھ لیں تو ایکسچینج ریٹ کافی ایک دم سے اوپر چلا گیا پھر ایک دم سے نیچے آ گیا، تو وہ بہت زیادہ فلکچویشن ہو رہی ہے، تو اس میں جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ جو اس زون سے باہر کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا جو کیپٹل ہے وہ پل آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کنٹریز سے۔
تو منظر یہ بتائیے گا، کہ ایشیائی منڈیوں میں بھی کافی اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں. گزشتہ روز کی ایشیائی منڈیوں میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو وہ کافی مندی کا رجحان پایا گیا اور کافی پرسنٹیج نقصان وہاں پر ہوا ہے. لوگوں نے اپنے حصص واپس کیے, اسٹاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو کس طرح کے یہ تعلقات ہوتے ہیں منڈیوں کے بیچ میں, یا ایک ہی ظاہر ہے کہ صرف ایک یونان کا ملک ہے جہاں پر یہ سارا اقتصادی بحران ہے, لیکن اس کے سارے اثرات جو ہیں وہ ایشیائی منڈیوں تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ساری چیز کو آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
جی, اس طرح کہ اگر ہم ایشیا کو دیکھتے ہیں, جن ممالک نے یورپ کے اندر
جی امن صاحب آپ کی لائن, آپ مجھے سن پا رہے ہیں امن صاحب؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اچھا, ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت منظر صاحب, منظر وسیم جو لنڈن میں ویسٹرن افیئرس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس کے وہ ایڈیٹر ہیں, ان کے ساتھ ہماری لائن ڈراپ ہو گئی, رابطہ منقطع ہو گیا ہے. یہاں ہم بتاتے ہیں کہ یونان میں کافی مسئلہ ہو رہا ہے. اور جی منظر, آپ واپس ہوئے ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کہ منظر اس وقت ہمارے ساتھ واپس ہیں. تو منظر, یہ ہمیں بتائیے گا جو بات میں کر رہی تھی کہ یونان کا یہ سارا بحران ہے, یورپی ملکوں پر اس کا اثرات جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ یورپ زون کا ایک رکن ملک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشیائی منڈیوں میں اتنی غیر یقینی پن کا عنصر دیکھا گیا اور وہاں پر کافی مندی کا رجحان دیکھا گیا, اس کی وضاحت کس طرح سے کریں گے آپ, ہمارے سننے والوں کو کس طرح بتائیں گے؟
جی, بیسک اکنامکس کا ایک رول ہے کہ اگر سپوز کریں کہ سب دو پارٹنرز ہیں, دو ڈفرینٹ بزنس مین ہیں, وہ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں اور ان کو پتا, ایک کو پتا چلے گا کہ دوسرا جو ہے اس کو اگر میں کوئی پیسے دوں گا تو کل کو وہ مجھے واپس نہیں کر پائے گا, یا میں اسے کوئی, وہ مجھ سے اگر کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس نے مجھے پیسے دینے تو وہ بھی نہیں دے سکے گا, یا آلٹرنیٹلی کہ اگر میں نے اس کو پیسے دینے ہیں تو وہ چیز نہیں دے پائے گا. تو اس صورت میں خطرہ, جو سیکیور ہوتے ہیں بزنس کے ریجنز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کیپٹل بننا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا بند کر دیتے ہیں. اس کی اسی وجہ سے جو ریٹنگ دکھائی جاتی ہے کہ اکنامک جو ان کی کریڈٹ لینے کی ریٹنگز ہوتی ہیں کنٹریز کی, وہ بھی اے پلس بی پلس اس طریقے سے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے جس طرح کی یونان کی ہے, تو اس کا افیکٹ جب پورے ایکسپیکٹڈ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا اسٹریٹ اوے امپیکٹ جو ہے اٹلی اور اسپین اور پرتگال ان کنٹریز سے پڑے گا, اور اگر یہ کنٹریز کی اکانومی اسی طرح ڈیفالٹ کرتی ہیں اور جو لوگ ان سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کیپٹل کھینچ لیتے ہیں, تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بینک ڈیفالٹ کر رہا ہے تو سارے جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں وہ اپنے پیسے نکالنے کے لیے آ جائیں اس بینک کے اوپر, تو بینک کے پاس اتنا کیش ہو نہیں پاتا ایک دم سے, اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ایک مصیبت بن جاتی ہے, جس طرح کہ ہم نے گریٹ ڈپریشن میں 1930 میں امریکہ میں دیکھا تھا کہ سارے لوگ ہی اپنا پیسہ کیش وڈرا کرنے آ گئے. ایسا ہی اس وقت گریس کے اندر بھی ہو رہا ہے. تو گریس کی گورنمنٹ نے, انہوں نے ایک لمٹ لگا دی ہے کہ ایک دن کے اندر 60 بلین سے زیادہ وہ نہیں وڈرا کرنے دیں گے, اور پلس اور بھی لمٹ لگا دی کہ کتنا ایک شخص اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا ہے.
اچھا مجھے صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو خبروں کے مطابق یہی ہے کہ آخری وقت پر بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کی کوئی صورت ہو جائے یا کوئی کمپرومائز مصالحت کرنے کی صورت نکل آئے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یونان کو بھی کسی حد تک کمپرومائز کرنا پڑے گا اور جو اس کے باقی شرکا اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا جو یورپی حلیف ہیں اس کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اگر یہ قسط ادا نہیں ہوتی اور یونان کو یہ یورو زون کا جو بلاک ہے اس میں سے نکلنا پڑتا ہے, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہونے کا امکان ہوگا پھر؟
جی, سب سے پہلے اسی طرح ہی ہوگا کہ ایک تو اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ افیکٹ ہوگی یورپین زون کی اٹ سیلف, کہ ان لوگوں سے اپنے 20-25 ملک جو ہیں کی اکانومی مینیج نہیں ہو پا رہی, اور اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کافی زیادہ ہوں گے, جو کہ میرے خیال میں کافی ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے اس وجہ سے. تو اگر ان کیس ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یورپین اکانومی جو پہلے ہی اسٹرگل کر رہے ہیں بہت سے کنٹریز, وہ ان کو اور زیادہ ہٹ ہوں گے اس کی وجہ سے, اور ان کی جو ٹریڈنگ ہے باہر کے جو کنٹریز آ کے ان سے ڈیل کر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے ڈیل کرنا شاید پسند نہ کریں لیٹ آن, تو اس کی وجہ سے یہاں کی اکانومیز پہ اور زیادہ برا افیکٹ پڑے گا. اگر ہم یورپ کے اندر آ کے دیکھیں, میں خود گریس گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں اکانومی کیسے چل رہی ہے, آن دا سرفیس تو اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں, کام چل رہا ہے اور بزنسز چھوٹے میں چل رہے ہیں, لیکن جو جب ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ مشکل ان کو پڑ رہی ہے. اب اسی طرح اگر سپوز کریں کہ حالات ادھر بہت خراب ہوتے ہیں تو اگر ٹوریزم جو ہے وہ ان کے اوپر بہت ریلائی کرتا ہے گریس, اگر وہ ٹورسٹ آنا بند ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو مشکل پڑ جائے گی, کیونکہ یورپ کے جو باقی کنٹریز ہیں وہی لوگ جا کے وزٹ کرتے ہیں زیادہ تر گریس میں, اور اگر وہ نہیں جا پائیں گے تو گریس کی اکانومی کو بہت افیکٹ پڑے گا. تو یہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پورا یورپ جو ہے وہ اس سے اس وجہ سے ایک دم ایک جس طرح ڈومینو افیکٹ کہلاتا ہے, تو ایک سے دوسرا دوسرے تیسرے کنٹریز کو افیکٹ پڑنا شروع پڑ جائے گا. تو میرے خیال میں کہ آلدو کہ دونوں سائڈیں بہت ہارڈ گیم پلے کر رہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو کم اپ ود اے کمپرومائز سینیریو, اور میرے خیال میں کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دونوں کی طرف سے ہی دکھائی گئی ہے. ایک تو کیونکہ جرمنی کے ساتھ اور فرانس میں پرابلم ہے کہ ان کی الٹرا رائٹ ونگ جو پالیٹکس ہیں انٹرنل, وہ بہت پریشرائز کر رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ مزید پیسے نہ دیں, مزید پیسے نہ پھینکیں یہاں پر. سملرلی فرانس کے اندر بھی سچویشن ہے, تو وہ پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے گریس کو مزید, انلیس کہ گریس جو ہے آن ریٹرن اپنی جو اکانومی کو جو پرابلم ہے ان کو ٹھیک کریں. گریس کو یہ پرابلم ہے کہ وہ تھوڑا سا نکلنا شروع ہوا تھا اکنامک پرابلمز میں سے جب بیل آؤٹ کے پیکج ملا, تو دے ڈونٹ وانٹ کے اور آسٹریلٹی, دیٹ مینس اور وہ ٹائٹن کریں لوگوں کے جو جس کی پینشن ہے, پینشن کے پیسے ہیں وہ کم کر دیں. تو یہی ایکچولی ڈیل تھی جو کہ وہ چاہ رہے تھے, جو سپا صاحب نے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے تھوڑی سی سینکشن ایکسٹرا مل جائیں, اور میرے خیال ہے یہی اسی وجہ سے آخری وقت تک وہ ہارڈ کھیل رہے ہیں گیم, اور اسی طرح جرمنی کی طرف سے بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو لیکن الٹیمیٹلی دونوں کو میرے خیال میں کہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر کوئی کمپرومائز آخری وقت تک نہیں ہوگا تو کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس طرح کے پہلے کوئی تاریخ میں ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک جو ہیں وہ ڈیفالٹ کم ہی کیا کرتے ہیں, تو بہت مشکل ہے انلیس کے کام دل کر کے عراق کی گورنمنٹ ہی غائب ہو جاتی ہے یا ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو انلیس کے رننگ کنٹری آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا, تو اسپیکولیشن ہی ہوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ کیا افیکٹ ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی اکانومی کو یورپ کی بہت فرق پڑے گا.
اچھا ایک آخری کوئک کامنٹ ہے اس کا, میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یورپی بلاک کو اس بات کا بارے میں علم ہے کہ اگر اقتصادی پروگرام یا پیکج نہیں دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں یعنی یونان میں بے روزگاری بھی بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو بہت سارے اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں تیار کی جاتی کہ صورتحال اس طرف جائے ہی نہ؟
اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ لسٹ دیکھیں کہ کون سے کنٹریز نے کتنے پیسے دیے ہیں گریس کو, تو اس سے آپ کو کافی حد تک سمجھ آتی ہے کہ ہو کیا ہے. یہاں پر گروپنگ ہو گئی ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں برطانیہ کی سب سے کم تقریباً 10, صرف یو کے نے صرف 10 بلین اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, جبکہ یو کے سیکنڈ تھرڈ بگر اکانومی ہے یورپ کی, وہ اس کے اندر انوالو ہونا نہیں چاہا, لیکن جرمنی اور باقی کنٹریز ہو گئے. تو یہاں پر ایک الگ سے پالیٹکس کی جا رہی ہے کہ یو کے جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ رہنا بھی چاہ رہا ہے لیکن بہت زیادہ انوالو ہونا نہیں چاہ رہا. اب اس سچویشن کے اندر کوئی بھی اگر ان کو دونوں سائڈوں کو پتا کہ یہ نہ صرف کہ گریس کا ایشو ہے بلکہ میرے خیال میں تھوڑا سا یو کے اور امریکہ جو ہیں وہ بھی بیچ میں گیم پلے کر رہے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ نہیں ہونا دینا چاہ رہے, اور وہ پش کر رہے ہیں جرمنی کو اور فرانس کو کہ اس کو سینکشن اور پیسے دیں گریس کو. تو میرے خیال میں کہ الٹیمیٹلی ساری سب کو پتا ہے کہ اگر یورپ کی اکانومی کو فرق پڑتا ہے تو الٹیمیٹلی امریکہ کی اکانومی کو بھی
پوری دنیا پر اس کا فرق پڑتا ہے, اس کے افیکٹس اسی طرح دیکھے جا سکتے ہیں.
یہ ڈیل ہونی چاہیے میرے خیال میں, لاجیکلی تو ہونی چاہیے, لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا,
کچھ نہیں کہا جا سکتا.
گورنمنٹ ایسے گریس کی وہ کافی ہارڈ لائن قسم کے ان کے جو ہیں تھیوریز ہیں جو جس کو فالو کر رہے ہیں, تو میرا کچھ کہہ نہیں سکتے ایگزیکٹلی, لیکن صورت کی بات ہے کہ ہونی چاہیے,
غیر یقینی پن کا شکار ہے. منظر وسیم صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے, ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. منظر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اب ہم اپنے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, دفاعی تجزیہ کار ہیں پاکستان سے, اور یہاں نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے محسن ظہیر صاحب نے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے اب ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز تجزیہ کار ہیں محسن ظہیر صاحب نے. السلام علیکم جی. تو پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کیا, جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ کو بتایا, اور دونوں کے درمیان ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو دونوں طرح طرح سے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کو تحفظات یا خدشات لاحق ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات بھی کی گئی ہے اور تبادلہ خیال ہوا ہے. اور خبروں کے مطابق فوج عسکریت پسندوں کے خلاف اپنی جو ضرب عزم, اس کی ایک سال ہو گیا اس کارروائی کو, فوجی کارروائی کو, اب اس میں ایک نئے مرحلے کا یا حتمی مرحلے کا آغاز کر رہی ہے, اور افغان سرحد کے قریب شوال وادی میں بتایا جا رہا ہے کہ فوجیوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال رہی ہیں. جیسا ہم آپ سے پہلے میں شروع کروں گی کہ اس صورتحال پر ہم مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں, ایک سال تو اب ضرب عزم ہی کو ہو گیا, اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی, تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کے نتائج یقیناً مثبت نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں اب یہ آخری مرحلہ, اس میں کس نوعیت کی کارروائی ہوگی اور کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہوگا پھر؟
جی, میرے خیال میں یہ بہت اہم کارروائی ہے, اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں یہ دہشت گرد جو ہیں وہ چھپ سکتے ہیں اور پھر افغانستان سے بھی آ کر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پر قبضہ کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے, تاکہ جتنی بھی ابھی تک کامیابی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے بلکہ اس کو آگے بڑھایا جائے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وادی ہے اور اس کا شوال ویلی کا, اس کو اس پر قبضہ کرنا اور پوری طور سے کنٹرول کرنا اور جو ہائٹس ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کا زور جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے فوج جو ہے وہ کافی ڈٹرمنڈ ہے کہ کسی صورت میں یہ 10% جو حصہ رہ گیا ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے.
اچھا محسن ظہیر صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں, امریکہ کی طرف سے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے, اور آپ کے خیال میں امریکہ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان, کیونکہ جس علاقے میں یہ جنگ ہو رہی ہے وہ علاقہ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے, اور گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین کچھ تحفظات بھی نظر آنے لگے ہیں, تو ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے, کس طرح سے؟
جی, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جن معاملات پر غلط فہمیاں ہیں وہاں پر جو حقائق ہیں وہ امریکہ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے ان کے سامنے لائے, اور یہی ایک سب سے بڑا رول جو ہے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اور ان دونوں ممالک کے آپ ساتھ کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے میں ایک یہ رول ادا کر سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صدر حامد کرزئی کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات تھے وہ ایک اس میں نہ صرف عدم اعتماد کی فضا تقریباً تمام وقت برقرار رہی بلکہ کوئی آپس میں وہ تعاون جو تھا وہ بھی کوئی خاصا قابل ذکر نہیں تھا. صدر اشرف غنی کے آنے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک واضح پیش رفت ہوئی, دونوں ممالک کی جو افواج ہیں ان کے تعلقات میں ایک واضح پیش رفت ہوئی. ایون آپ کو یاد ہے پچھلے مہینے جو دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے اس کی یہ بات بھی سامنے آئی. تو اس دوران یہ جو واقعات ہوئے ہیں, طالبان جو ہیں ابھی تک افغانستان میں سرگرم عمل ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک ایک تھریٹ موجود ہے, اور یہ افغانستان کا ایک داخلی معاملہ ہے. اس طرح پاکستان ضرب عزم کی صورت میں اپنے داخلی چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہا ہے, اسی طرح افغانستان میں افغان گورنمنٹ اور وہاں پر جو اس وقت جو فورسز فورن ٹروپس جو موجود ہیں, امریکن جو ٹروپس موجود ہیں, ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور ان تمام صورتحال میں اگر کوئی معاملات غلط فہمی پیدا ہوتی, جیسا کہ افغان پارلیمنٹ پہ جو 22 جون کو حملہ ہوا اس کے بعد ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک الزام تراشی کا ایک سلسلہ سامنے آیا, تو اس کو فوری طور پر غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے, اور اس غلط فہمیوں کو دور کرنے میں امریکہ کا یقیناً ایک اہم کردار ہو سکتا ہے. امریکہ وہاں پر ایک کی پلیئر ہے اور امریکہ کی وہاں پر انٹیلیجنس کا سسٹم جو ہے وہ بہت مؤثر اور مربوط نظام ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں کو صورتحال واضح کرے اور غلط فہمیوں کو دور کرے.
جی شکریہ محسن صاحب. جنید صاحب سے بات میں کرتی ہوں. جنید صاحب, ابھی جیسا کہ محسن ظہیر صاحب نے بھی ذکر کیا اور خاص طور پر افغانستان کی پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کی بات بھی کر رہے تھے, وہ 22 جون کا حوالہ دے رہے تھے, اور خاص طور پر اس کے بعد اور صدر اشرف غنی جب آئے تو اس وقت یہی ہوا, اور اس کے بعد جو بھی اقدامات اٹھائے گئے اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ صدر حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان اور افغانستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے صدر اشرف غنی کی قیادت میں. لیکن یہ کچھ دنوں سے جب سے افغانستان میں تشدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت سے کچھ افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جانے لگا ہے, تو اس ساری جو ایک قسم کی آپ کہہ لیجئے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا کوئی تحفظات ہیں یا کوئی بھی خدشات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, ان کو دور کرنے کے لیے اب کیا صورت ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کی فضا تو ہموار کی جا رہی تھی دونوں ملکوں کی قیادت کی طرف سے, نہ صرف سول قیادت کی طرف سے بلکہ فوجی قیادت کی طرف سے بھی. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیسے تجزیہ کریں گے؟
یہ میرے خیال میں بات دراصل یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی بھی خدشات تو دونوں طرف ہیں لیکن زیادہ تر افغانستان کی طرف ہیں, اس لیے کہ افغانستان کی انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں اور وہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیوں ان کی انسیکیورٹیز ہیں, اس لیے کہ افغانستان بڑے برے وقت سے گزرا ہے اور مسلسل ابھی بھی دیکھیے جس قسم سے طالبان وہاں حملے کر رہے ہیں, تو جو حملہ افغانستان میں طالبان کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے, حالانکہ اب پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی میں بہت تبدیلی آئی ہے, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان سے بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ دیا جائے, اس سے تعلقات کو بہتر کیا جائے, تعلقات میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور یہ میرے خیال میں اس میں اب پاکستان میں دو رائے نہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک یا طالبان کی جو لیڈرشپ تھی یا گل بہادر وغیرہ سے جس قسم کے پہلے تعلقات تھے ویسے تو اب نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایڈورسیریل یعنی کوئی ان سے جنگ نہیں کی انہوں نے, جو میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا کہ جا کے ان کو دھکا دے کے نکال دیا جائے گا یا ان سے تعلقات بہت خراب کر دیے جائیں گے, یہ پاکستان نے نہیں کیا. اور اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں اپنے لیے بھی پرابلم زیادہ کڑی کریں, اور اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک طالبان پاکستان اور طالبان افغانستان کے مل کر پاکستان پر بھی حملہ کرنا شروع کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ایک کردار ادا کرنا چاہتے تھے, ثالثی ایک رول ادا کرنا چاہتے تھے, وہ ممکن نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ پالیسی کو آگے بڑھایا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان میں آپس میں اعتماد جس قسم کا ہونا چاہیے تھا وہ ہے نہیں, اور اس میں وقت لگے گا, اور پھر میرے خیال میں انڈیا کا بھی شاید کوئی کردار ہے اس میں, میں اور انڈیا کی وجہ سے بھی شک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس وقت جس سمت پہ ہے اور جس سنجیدگی سے اور دیانتداری سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات آگے بڑھیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران کیا اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان پر اعتماد رہے گا, یا وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جھک جائیں جو کہ پاکستان کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں.
اچھا, اب محسن ظہیر صاحب سے پوچھتے ہیں, ابھی بات ہوئی ہے, آپ محسن صاحب اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ افغانستان میں جب نئی قیادت نے سنبھالا اپنا رول تو صدر اشرف غنی کے ساتھ ساتھ جو چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ عبداللہ ہیں, بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے مابین کافی معاملات پر کافی جگہ پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور مختلف سطح پر تحفظات اور خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے بھی, پاکستان کے بارے میں بھی, تو اس ساری صورتحال میں یہ جو سیاسی کشمکش ہے دونوں لیڈروں کی ایک دوسرے کے ساتھ, اس کا بھی کچھ حصہ ہے؟
جی, میں یہ سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی, وہ یہ کی کہ جو صدر اشرف غنی جو ہیں ان کو وہ اس وقت ایک ایسے مقام پر ایک ایسے دورے پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر انہیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایک لانگ ٹرم معاملے پر چلتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے, یا وہ جو سیاسی مصلحت کا شکار ہونا ہے. اگر وہ سیاسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی, اور یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک بہت اہم بریک تھرو ہوا تھا تعلقات کو بہتر بنانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں, اور جو چیلنجز ہیں خطے میں ان سے نبرد آزما ہونے میں, اس میں کو بھی ایک بڑا سیٹ بیک پہنچے گا. لیکن اگر یہاں پر صدر اشرف غنی جو ہیں وہ اپنے معاملات کو قائل کرتے ہیں, اپنے سیاسی جو وہ گروہ بندی جو ہے ان کو قائل کر لیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا کہ وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دونوں ملکوں کا موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے, پاکستان میں جو سویلین گورنمنٹ ہے اور جو فوجی قیادت ہے اس کے بارے میں اب کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ کسی دو ایک پیج پر نہیں ہے. لیکن جو افغانستان ہے وہاں پر شک و شبہات جو ہیں وہ برقرار ہیں, اور جو انڈین انفلوئنس کا ذکر کیا ہے وہ بھی بالکل صحیح جنرل صاحب نے کیا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ایک آزادانہ پالیسی اپنانی چاہیے, پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں, انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں پاکستان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پاکستان جب افغانستان پاکستان کو انڈیا کو پاکستان پر ایج دیتا ہے تو پھر لازمن پاکستان کے تحفظات آ جاتے ہیں, اور اس معاملے کو زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں یہ جو چیلنجز ہیں بڑی مشکل اور آزمائش والے مراحل ہیں جن سے گزرنا ہوگا, اور ان چھوٹی موٹی آبسٹیکلس کو بڑی دانشمندی سے اور حکمت کے ساتھ اگر طے کرتے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاملات آگے بڑھیں گے.
اچھا جنرل صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, افغانستان میں کافی دنوں سے کافی تشدد کے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں, آج بھی خود کش دھماکوں اور حملوں میں کوئی 4 کے قریب افراد ہلاک ہے, یا کہ یہ متعدد افراد ہلاک اور 70 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور یہ ہے تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر خود کش بمبار نے اپنی گاڑی کے ذریعے, وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی افواج جو وہاں پر تھوڑی باقی ہیں ان کے کنوائے کو نشانہ بنایا, ایک طرف یہ بھی بات ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی بھی جو ہیں اس کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں, اس کی رپورٹیں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ان کے درمیان میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, تو اس کی کیا ریزن, صورتحال کا تجزیہ کیا ہوگا, نیٹو کے نیٹو افواج اور امریکہ کی قیادت میں وہاں پر جو فوجیں تھیں ان کے انخلا کے بعد صورتحال کا یہ کنٹرول سے نکلنا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ افغان فورسز کو ابھی بھی ٹریننگ درکار ہے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو کہ کوئی مختلف طرح کی بات چیت یا مختلف نوعیت کی ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس سے پہلے کسی بھی مصالحت پر یا کسی بھی سمجھوتے پر پہنچنے سے پہلے اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ان یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کے آپ صورتحال کو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کس طرح سے یہ افغانستان میں یہ صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے. جنرل صاحب از ناٹ ہیئر, جنرل صاحب کے ساتھ ہمارے جی محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ سامنے میں یہ تین سوال رکھے ہیں, آپ اس صورتحال کا کس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں, ان میں سے کیا چیز زیادہ عام ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جو آج کا جو حملہ کا آپ نے ذکر کیا, یہ حملہ دراصل پچھلے کئی مہینوں سے تواتر کے ساتھ جو طالبان کے حملے جاری ہیں ان کا ان میں سے ایک حملہ ہے, اور میں پیچھے یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں ابھی میں کنفرم نہیں ہوں, لیکن ان کے مطابق اس سال بھی 1800 سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں افغانستان میں ہوئی ہیں ان مختلف حملوں میں, تو یہ جو نمبرز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک الارمنگ ہے, اور طالبان کا جو فیکٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام تر فوجی آپریشنز کے بعد, تمام تر کاروائیوں کے بعد, تمام تر کوششوں کے باوجود طالبان ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں ایک جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے, تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج کو جو وہاں پر امریکہ کی فورسز موجود ہیں اور جو باقی چاند ایک عالمی مالک کے چاند ایک اہلکار موجود ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہے, اسی طرح افغان گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس صورتحال کو کیسے ان کو معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان سے آپ نے بات کی ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر آپ غور کریں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت میں نہیں نظر آئی, اس سلسلے میں کوئی بات چیت نظر نہیں آئی, اور مجھے ایسی شک پڑ رہا ہے کہ وہ جو کوششیں تھیں شاید وہ مار پڑتی جا رہی ہیں, ان کوششوں کا جو ایک پیچھے جو کارفرما عوامل تھے شاید وہ عوامل جو ہیں وہ کسی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں یا کوئی ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی ہے یا کوئی پالیسی میں شفٹ آیا ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے یہ جو بھی فیکٹرز افغانستان کی جنگ کی صورتحال, افغانستان کے مستقبل اور افغانستان کے جو امن و امان کی صورتحال ہے, ان تمام صورتحال میں ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے اور جو لوگ وہاں پر فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہیے اور نئی صورتحال کے مطابق اپنا وہ کرنا چاہیے. اور آج میں ایک خبر یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ افغانستان میں جو پولیس ہے اس کو ٹریننگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک جو ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے انہوں نے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ جو فائنل ہو گیا جو تقریباً $900 million کا معاہدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی پروگرس ہے اور جو 18 ماہ میں ان کو یہ فنڈنگز ملیں گی. افغانستان میں جو لوکل پولیس کا نظام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر اور فعال ہونا چاہیے اور وہ وہاں کی سول سوسائٹی میں جو شر پسند عناصر ہیں, دہشت گرد عناصر ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے ان کا رول جو ہے وہ ایک کی رول ہونا چاہیے.
اچھا اب بات کرتے ہیں, ہمارے پروڈیوسرز کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ہم رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب کے ساتھ. تو ابھی ہم اپنے اس موضوع کو اب آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کے بارے میں محسن ظہیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایران کے بارے میں بھی محسن ظہیر صاحب سے ہمیں بات کرنا ہے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران اور 5 عالمی طاقتوں پلس جرمنی کے درمیان ایران کے جوہری مذاکرات کے نتیجے میں جو حتمی سمجھوتا طے ہونا تھا, جس کے لیے اب لفظ استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا میں, آپ نے دیکھا ہوگا سیلف امپوزڈ ڈیٹ کا, ڈیڈ لائن کا, تو اور عام طور پر تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ شاید 9 جولائی کی تاریخ ہے جب تک کہ اس کو طے کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ دو سوال ہیں, اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی طرح سے کوئی جامع سمجھوتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شرائط ہیں اس کی ایران کی بھی اس سلسلے میں اور جو ان طاقتوں کی شرائط ہیں اس پر ابھی کافی اختلاف رائے موجود ہے, اگر ان کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوتا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویانا میں مذاکرات جاری ہیں. آپ کو معلوم ہے صدر جو سیکرٹری جان کیری ہیں وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور ایون وہ بیساکھیوں پر ہیں اور انہیں بیساکھیوں پر چلتے ہوئے وہ مذاکرات میں وہاں پر پہنچے ہیں اور بڑا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف, وہ کچھ اہم صلاح مشورے کے لیے تہران گئے تھے, وہ بھی واپس کل ویانا پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ایران کی جو نیوکلئر پروگرام ہے اس کے جو سربراہ وہ ہیں اور صدر روحانی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور ان دونوں افراد کی موجودگی کو جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ ایک اہم معنی خیز اور اہم پیش رفت قرار دیتے ہیں اور ایران کی سنجیدگی کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں. یہ بات ہے. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ افغانستان جو اقوام متحدہ کی جو اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ کل ایک رپورٹ جاری کرے گا اور یہ رپورٹ بھی ایک خوش آئند پیش رفت ہے. اور اس رپورٹ میں وہ یہ واضح کریں گے کہ ایران اس بات پر رضامند ہے کہ اس کے پاس جو افسودہ یورینیم ہے اس کو وہ ڈی گریڈ کرنے پر جو ہے وہ رضامند ہو گیا, یعنی کہ اس کو وہ ایک ایسے گریڈ تک لے جائے گا کہ جو وہ مٹیریل جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کو بنانے کے لیے کارگر ثابت نہیں رہے گا, آکسائڈز میں تبدیل کر دیں گے.
اچھا دوسری صورت یہ تھی محسن صاحب, سوری بات آپ کی کاٹتی ہوں میں یہاں پر, کہ دوسری ہی اس کے ساتھ یہ شرط تھی افسودہ یورینیم تو دکھا دے گا لیکن جو تنصیبات کا معائنہ کرنے کے لیے بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں کیا کوئی بات طے ہوئی کیا نہیں؟
دیکھیں دو مین ہرڈلز آ رہی ہیں ایران کی جانب سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو تنصیبات کا معائنہ وہ نہیں کریں گے اور دوسرا ریسرچ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خدشات کا ظاہر کیا کہ جو ریسرچ ہے اس کے پروسیس کو بھی وہ جاری رکھیں گے, تاہم وہ یہ یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ جاری نہیں, وہ اپنا ان کا اول تو اس بات کو مانتے نہیں ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کسی ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ہے, لیکن وہ یہ یقین دہانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ سرٹن جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پر وہ میٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پرابلم کہاں پر آ رہی, پرابلم یہ آ رہی ہے کہ نمبر ایک ایران چاہتا ہے کہ
جی آخری منٹ ہے ظہیر صاحب ہمارے پاس,
جی جو بھی معاہدہ اس سے پہلے ایران پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں, اور دوسرا عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ ایران جو ہے اپنے آپ کو ایک واضح طور پر दुनिया के सामने रखे कि कोई शक व शुबात इसके सामने ना रखे। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात की आज अगरचे डेडलाइन खत्म हो रही है लेकिन मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है और उम्मीद रखनी चाहिए कि इतनी कोशिशें जो 19 माह से जा रही हैं, 19 माह से तकरीबन 20 माह से जा रही हैं, इनके कोई अच्छे नतीजे बरामद होंगे और हमारी जो आलमी क्यादत है वो इस सिलसिले में अपना एक ऐसा रोल अदा करेगी कि जो आने वाली खत्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक खुश आइंद होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज तजियाकार न्यूयॉर्क से मोहसिन जहीर साहब हमारे साथ थे। मोहसिन साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की आखिरी सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम स्टेशन आईडी या ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आखिरी इंटरव्यू आपके साथ पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हैं अरब दुनिया और मशर के वस्ता अमूर के माहिर और स्कॉलर खालिद अलमाइना, सऊदी अरब के कली। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं अरब दुनिया और मशर के वस्ता अमूर के माहिर और स्कॉलर खालिद अलमाइना, सऊदी अरब के कलीदी रोजनामों अरब न्यूज़ और सऊदी गजट के एडिटर इन चीफ रहे हैं और दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स पर खालिद अलमाइना की राय को साहिब करार दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अलमाइना साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आपका बहुत शुक्रिया सर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए वक्त निकालने और हमारे साथ बात करने का। सर कुछ गुज़श्ता कुछ अरसे में मशरक वस्ता में काफ़ी बुहरानी सूरत हाल है, दाइश और इंतहा पसंद सोच ने बड़े चैलेंज सामने ला खड़े किए हैं। गुज़श्ता जुमे को भी ट्यूनिस में, कुवैत में और फ्रांस में दर्जनों अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी इस इंतहा पसंद ग्रुप ने कबूल की है। आपके ख्याल में वाकईतन दाइश इस हद तक गलबा हासिल कर रही है या कोई और इंतहा पसंद एलिमेंट्स या अवामिल इसका नाम इस्तेमाल कर सक रहे हैं?
मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्फेस करना चाहिए यहाँ और माननी चाहिए ये बात कि हम लोग दाइश के जो बर्थ प्लेस हैं और जो दाइश को उन्होंने बनाया है वो अरब ममालिक में, नॉट डायरेक्टली, लेकिन 20-30 साल से उन्होंने ये नौजवानों को काफ़ी इग्नोर किया। ये आइडियाज जो आ रहे थे अंदरूनी आइडियाज बाहर से, शेख जो एक्सट्रीमिस्ट शेख थे और एलिमेंट्स थे, दिस इज़ वन साइड। दूसरी साइड से ये लोगों ने देखा कि जो अरब ममालिक में जो इराक पर जो अनफॉर्चुनेटली जो अटैक हुआ, जो हजूम हुआ और इतने लोगों मर गए, सो ऑल दिस गिव पावर एंड एडेड टू दिस एलिमेंट्स। थर्ड थिंग जो हुआ है जो वैक्यूम, जब आपके अरब स्प्रिंग या अरब विंटर जो शुरू हुई उसके बाद जो आपने देखा कि देयर वाज नो सेंट्रल पावर, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, ना मिस्र में, ना यमन में, ना सीरिया में, देयर वाज नो सिविल सोसाइटी, क्योंकि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में कोई सिविल सोसाइटी को कायम करने में कोशिश किए तो उनको नहीं करने दिया। तो आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज ट्राई टू to do our best to first point the finger at ourselves, ek ye hai. Secondly, jo bahar ke forces hain, it is very easy, aap dekhiye Daesh ke reforms, inke equipment, ye it is not from inside, ye bahar se koi khel raha hai.
अच्छा सर, ये बताइएगा कि दाइश को रोकने के लिए आलमी सतह पर जो कोशिशें की जा रही हैं उनके बारे में जाहिर है कि यहाँ अमरीका से भी बात हुई कि वो काफ़ी नहीं है, इसके लिए हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। किस तरह की तब्दीली चाहिए हिकमत अमली में इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को के जो पेशकदमी है आगे बढ़ने की सूरत है उस पर कदगन और पाबंदी लगाने की?
नंबर वन, यूनिटी नहीं कि हम पॉलिटिकल यूनिटी करें, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर अरब ममालिक एक फर्स्ट ऑफ ऑल दाइश के कौन लोग हैं, ये सब बच्चे हैं 17, 18, 19, इनको एक मैसिव कैंपेन करें, इनको एक मैसेज भिजवा दें यूजिंग ऑल मीडिया सोशल कि आप यू ऑल बी फॉरगिवन, आप छोड़ के वापस आइए, ये लीडर्स को जो आपको जहन्नम के तारीख में ले जा रहे हैं उनको छोड़ के हमारे साथ आइए, एक नंबर वन। उनको जॉब दे, जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको कोई फ्यूचर दे, कोई मुस्तकबल का कोई अमल हो, कोई यानी एटलीस्ट देयर सम लाइट, कोई नूर हो, कोई दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द मिलिट्री सेक्शन, एक अरब आर्मी होनी चाहिए। दाइश कितने 20-30 ये यहाँ से हजार यहाँ से वहाँ भागते हैं। इफ अ रियल प्रॉपर अरब आर्मी शुड गो एंड वन स्टेज बाय स्टेज सीरिया से इराक से ये लोग भाग जाएंगे और इनके लीडर्स को पकड़ लेंगे। अब इतनी अमेरिकन इंटेलिजेंस है, अब ये है इन्होंने अब तक कोई बगदादी साहब को या और दूसरों को और किसको नहीं पकड़ा, जबकि वो चाहते हैं कायदा वालों को यमन में टैक्सीज में पाकिस्तान में ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तो देश भी अनसक्सेसफुल, रात दिन बमबारी कर रहे हैं, गल्फ स्टेट से पैसा ले रहे हैं, हम लोगों को बैंकरप्ट बना रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग।
अच्छा सर, मशर के वस्ता अमूर हो या मशर के वस्ता का कोई भी सीन मंजरनामा हो, सऊदी अरब का रोल बेहद कलीदी है। आपके ख्याल में आज का जो इंतहाई चैलेंज वाला ये दौर है, इसमें सऊदी अरब अपना ये जो की रोल है, इसका कलीदी रोल है, इसको अदा करने में कामयाब हो रहा है?
आई डोंट थिंक सो। अभी काफी प्रॉब्लम्स है और सऊदी अरब के फॉरेन पॉलिसी को इंसान अगर सही तरह से एनालाइज करे, तभी हम यमन में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, अभी यमन में हम चाहते हैं कि वो पूरी पार्टीज मिले, लेकिन ऑन द कंट्री ये तो आजकल यमन में काफ़ी गड़बड़ हो रहे हैं कबाइल के दरमियान अदर पीपल के। आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरब अलोन कैन डू दिस। मैं नहीं चाहिए, अब तो ऐसे नहीं कि नासिर के ज़माने में मिस्र लीडर था, अब तो यानी लीडरशिप ऑफ द अरब वर्ल्ड शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय एवरीवन। ये नहीं हो रहा है और सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कंसेंसस और कोलिशन से, लेकिन जब तक कोई पॉलिटिकल विल हो, जब तक इरादा हो, सियासी इरादा, जब तक मेरे ख्याल में कोई कुछ काम नहीं हो सकता। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बेचारे जो गरीब लोग यानी जो मर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, इन पर यानी हर तरह के जुल्म हो रहा है उनसे, वन इज फ्रॉम दिस साइड दाइश के और अन-नुसरा के और ये सब तकफीरी जमात, ऑन द अदर साइड जब गवर्नमेंट उन पर बॉम्ब फेंकती है जैसे सीरिया में या आपके जो यमन में हो रहा है इंटरनल फाइटिंग।
अच्छा सर, यमन की बात हुई तो सऊदी की आदत में वहाँ होती बागियों को पसपा करने के लिए और अब्दुल रब मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपके ख्याल में इन कोशिशों के नतीजे में कोई सियासी हल मुमकिन हो सकेगा?
सियासी हल हो सकता है जब कि यमन के पूरे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, सोशल पार्टी, कबाइल, आप ये ना भूलिए कि यमन इज अ ट्राइबल सोसाइटी, जब तक ये खुद नहीं मिले। हाँ, हमने जीसीसी कंट्रीज ने काफ़ी गलती की ओवर द इयर्स, यमन को उन्होंने इतना पैसा दिया लेकिन उन्होंने अशखास को दिया, इंडिविजुअल्स को एंड नॉट इंस्टीट्यूशंस। तो आजकल यमन में भी सिविल सोसाइटी इज ब्रोकन, हालांकि यमनी लोग काफ़ी कल्चर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं काफ़ी लोग इनमें एंड दे हैव अ हिस्ट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एब्सेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन ये होता है, तो हल जो है यमनियों के हाथ में।
अच्छा सर, इंतहा पसंदी आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, इसकी कई जहते और डिमेंशंस हैं, कहीं मजहबी बुनियाद है, कहीं फिरका वाराना इख्तलाफ राय हो जाता है और कहीं पर नस्ल परस्ती का रंग आ जाता है। इंतहा पसंदी लेकिन इन तीनों सारी सतहों पर देखी जा सकती है। इस बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने के लिए सबसे अहम कदम क्या है जो उठाने की जरूरत है?
मेरे ख्याल में जो आपने कहा नस्ल परस्ती और मजहबी, और ये मजहबी इज द लास्ट, दे डोंट केयर, ये जो सब कहते हैं कि शिया और सुन्नी नॉनसेंस, ये तो दुश्मन लोग हमारे मुसलमानों को डिवाइड करने चाहते हैं। अब देखिए कि जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि बशार असद के कमांडर इन चीफ को सुन्नी है, उनकी बीवी वेरी बिग सुन्नी फैमिली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके ये, तो दिस इज वॉट नथिंग टू डू विद दैट, इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोल। गलती जो बशार ने की जब सबसे पहले शुरू हुआ opposition, he should have given in and made accommodation. Same thing जो हुआ आपके यमन में अली अब्दुल्ला साले, So that is not, it is the greed for power. That is number one. This is the main thing. Secondly, aapne ignore kiya, ye pure Middle East mein naye players aaye hain, shabab aaye hain, jawan aaye hain, naujawan, they want to have a say. Zamana khatam hua, abhi aaj ka zamana social media ka hai. Halanki hum kafi exaggerate karte hain role of social media, but it's there. So I think it's important ye teeno element, nasab, qabaili, mazhabi ko lekar ek side par, aur ek nation state ke formula mein soche aur kaam kare.
سر المائنہ, آج انتہا پسند عوامل, آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی, وہ واقعی بے انتہا ان کا پروپیگنڈا دیکھا جا سکتا ہے, وہ توجہ بھی لوگوں کی اپنی طرف کھینچتے ہیں, خاص طور پر نوجوانوں کی. آپ کے خیال میں اس جلگار کو روکنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا تو اتنا اوپن اور اتنا ہر بندے کی رسائی ہے اس تک, تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اس میں کس طرح سے آپ جیسے علماء جو ہیں فکر کرتے ہیں اس بارے میں؟
میرے خیال میں اس کو کرنے کے لیے آپ ایک کاؤنٹر نیریٹو یا کاؤنٹر پروپوگینڈا یا کاؤنٹر میسج کیجیے گا ان کے لیے کہ جو کر رہے ہیں, کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے. آپ کے پاس فیملی ہیں, ماں ہیں, بہن ہیں, آپ دیکھیے ان کی اتنی پروپوگینڈا کہ جو لیٹسٹ جو تین خواتین اپنے یا دو ہسبینڈس کو چھوڑ کر, گھر چھوڑ کر, بچوں کو لے کے برطانیہ سے بھاگ گئے. سیم تھنگ مچیگن سے ہو رہا ہے. یہ یعنی اٹ از آئی ڈونٹ نو, اٹس لائک اے میگنیٹ, جیسے کوئی کس پر جادو کرتا ہے. کافی لوگ جب پہنچتے ہیں دے بیکم ڈسلوژن, وہ واپس جانے چاہتے ہیں, لیکن ونس یو آر دیئر اٹس ڈیفیکلٹ. حالانکہ یہاں کے ٹی وی میں, ٹیلی ویژن میں کافی پروگرامز آئے ہیں انکلوڈنگ سیلفی, اگر آپ دیکھیں دے ٹرائی ٹو فوکس آن دیز ایشوز. تو پرابلم از آپ کے پاس, یعنی عالم عربی میں کوئی ایسا اسٹیٹسمین اور لیڈر جو ملک یو کین اسٹینڈ اینڈ گائڈ دا پیپل. اب یہاں سعودی عرب میں تو کافی آفٹر دی تھری اور فور انسیڈنٹس کافی پروگرامز ہو رہے ہیں, لیکن 30 سال سے یہ ایکسٹریمزم واز گوئنگ آن, کسی نے کچھ نہیں کہا, سمجھے. انہوں نے کہا یہ بچے لوگ ہیں, یہ تب ان افغان وار سے شروع ہوا, پھر 90s میں پھر اٹیک آن صدام اور یہ, لیکن یعنی روٹ کاز اف یو وانٹ ٹو نو, یہ جو امریکہ کا اٹیک, جو فرسٹ اٹیک آن عراق اور سیکنڈ اٹیک آن عراق, یہ روٹ کاز ہے. بس ہم لوگ رات دن وی کی ناٹ کرائی, اور لوگوں کو ہم گالی دیں گے, اس کو سی آئی اے کو, ڈی آئی اے کو, وٹ ایور اٹ از. ہم ہمارے خود گھر کو اور اندرونی حالات کو ہم ٹھیک کر کے اینڈ پریپیئر آور سیلفز ٹو فیس دا فیوچر.
اچھا سر, میرا آخری سوال ہے, اس دفعہ تھوڑا انٹرویو یہ مختلف ہی تھا, میں یہی انتہا پسندی کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی. مشرق وسطی کے مختلف ملکوں میں اپنے رائٹس کا, حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے, پرانے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جس لہر کا آغاز ہوا تھا, آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا, تو وہ مثبت نتائج کی بجائے کافی بحرانی صورتحال کو سامنے لے آئی. آپ کے خیال میں اب جو مشرق وسطی میں یہ بحرانی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, جو وہاں پر اب حکومتیں ہیں اور لیڈرشپ, ان کو کس نوعیت کے اقدام کرنے چاہیے؟ کیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کے لیے کوئی پلیٹ فارم, سیاسی پلیٹ فارم یا سیاسی تنظیمیں سامنے لائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کا اعتقاد اپنی حکومتوں میں بحال ہو, بجائے اس کے کہ وہ داعش جیسے انتہا پسند گروپوں کی طرف جائیں؟
جی, کرنا چاہیے, اپنے کو کوشش کرنا چاہیے کہ فرسٹ آف آل ہم آئیڈینٹیفائی کریں ہمارے پرابلمز کیا ہو رہے ہیں, سمجھے, ہم یہ کرنا چاہیے. اور دوسری بات, ہم نے اگنور کیا ہے, ہم نے یعنی یہ لوگوں کو جہالت میں رکھا, ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. اگر ہم آپ چاہتے ہیں کچھ کرنے ان کو, ایک ان کو لیں, ایک کمیونیکیشن سسٹم, ایک آپ کی جو سوسائٹی ہے قبائلی سوسائٹی ہے, تو انفارمیشن اوپر سے شیخ قبیلہ کے شیخ سے جاتا ہے, جیسے آپ کے بہت سینٹرل کانگریس میں ہے, اور یا اس سے پیٹریارکل سوسائٹی جو باپ بولتے ہیں. So there is no communication between members of the society. یہ ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ریپریشن اور جو جس کو عربی میں قمع کہتے ہیں, ٹوٹل آپریشن, یہ ان کے دن ختم ہو گئے ہیں. اینڈ بلیو می, دی عرب پیپل ڈیزرو ٹو لیو ان ڈگنیٹی. وہ چاہتے ہیں ہم کرامت سے رہیں, چاہے ہم عزت سے رہیں, اور ہم لائک ادر پیپل عالم میں. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان شاء اللہ.
بہت بہت شکریہ سر المائنہ, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بہت بات ہوگی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بات کرنے کے لیے. بے حد شکریہ. بہجت کو اجازت دیجیے. پروڈیوسر ارسلان شریف، ایمن رضوی اور علیشہ خان کے ساتھ راب میکلین اور رشاد سمیت ہمارے انجینئرز تھے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.